مرتبہ سب مل کے درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على اشرف بريته وخير خلقه ابي القاسم محمد. واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج محمد. ولعنة الله على اعدائه اجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. درود پڑھ لیجئے محمد. بزرگان گرامی، عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، سورہ مبارک ابراہیم جو قرآن کریم کا 14 سورہ ہے، اس سورہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ہمارا موضوع گفتگو ہے امثال القرآن اور سیرت معصومین، اور جیسا کہ یہ حقیر روز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے، موضوع بہت طوالت کا ہے، طویل ہے. قرآن کریم نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں. ہم ابھی تک سورہ ابراہیم کی ان 2 آیتوں میں جو مثالیں پیش کی گئی ہیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن آج یہ ارادہ ہے کہ ان آیتوں کی تلاوت کو آج یہاں ختم کیا جائے گا، اور کل سے انشاءاللہ سرنامے میں دوسری آیت جو مثال سے متعلق ہوگی اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا. جبکہ ان 2 آیتوں میں بھی حقیقتاً اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ مجھ جیسا حقیر طالب علم بھی بہت سی مجلسیں اس پر مزید پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ اس کا تھوڑا سا ایک، جو قرآن کریم نے دیگر مثالیں دی ہیں اس کا ایک تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، اس لیے بہت جلدی جلدی گزرتے ہوئے اور مثالوں کو ان اذہان عالیہ کے لیے ضرور پیش کریں گے، تاکہ وہ بعد میں جب تلاوت قرآن کریں تو اس نقطۂ نگاہ سے بھی قرآن کریم کو ضرور دیکھیں. اور یہ حدیث جامع الاخبار میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے اور اسے نسبت دی ہے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے. آپ فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، قرآن میں 4 چیزیں ہیں: عبارت، اشارہ، لطائف اور حقائق. قرآن ان 4 چیزوں پر مشتمل ہے، عبارت پر مشتمل ہے، اشارے پر مشتمل ہے، حقائق پر مشتمل ہے اور لطائف پر مشتمل ہے. پھر مولا خود وضاحت فرماتے ہیں، عبارت کا مطلب ہے ٹیکسٹ، جو اس کا عربی متن ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جو عبارت ہے وہ عوام کے لیے ہے، عوام فقط عبارت تک محدود رہتے ہیں، یعنی فقط قرآن کریم کی تلاوت کرنے ہی کو بس اپنے لیے ثواب کا ایک سبب سمجھتے ہیں، ذریعہ سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. آپ فرماتے ہیں جو عبارت ہے وہ عوام کے لیے ہے. جو اشارہ ہے وہ خواص کے لیے. اب اشارے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں بہت گنجائش ہے، اسی ایک لفظ پہ بہت گنجائش ہے. پھر فرماتے ہیں جو لطائف ہیں وہ اولیاء خدا کے لیے ہیں، اور جو قرآن کریم کی حقیقتیں ہیں وہ انبیاء کے لیے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے، ایک ذرا اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں. یعنی اشارہ، جیسے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، متن کی تلاوت کر لی، اب اس کے بعد ترجمہ دیکھا، ترجمہ کے بعد تفسیر دیکھ لی، اور تفسیر کے بعد بھی انسان اگر قانع نہیں ہوا، کسی مطلب کو ابھی تک واضح نہیں ہوا اس کے سامنے، اور بہت دفعہ جو قرآن کریم سے شغف رکھتے ہیں انہیں یہ بارہا تجربہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کے لیے بعض مرتبہ 10 تفسیریں دیکھ لیں لیکن طبیعت مطمئن نہیں ہوتی، پھر اچانک کسی ایک تفسیر میں کسی معصوم کا قول نظر آتا ہے، قرآن اپنے اوپر سے سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جناب یوسف نے خواب دیکھ کر اپنے والد کو سنایا، یا ابت انی رایت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رایتہم لی ساجدین، بابا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا لا تخصص رویا کا لا اخوتے کا، اے بیٹے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ سنانا ورنہ وہ تیرے ساتھ مکاری کریں گے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خواب ایک دیکھتا ہے، تعبیر دوسرا بتاتا ہے. یعنی عموماً یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے قلب پر اس کی تعبیر نہیں آتی. نبی خواب دیکھ کر باپ کو بتاتا ہے، بیٹا باپ دیکھ کر خواب کو بتاتا ہے، باپ خواب دیکھ کر بیٹے کو بتاتا ہے. جناب ابراہیم نے خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو شامل کیا تھا. تو اب اس میں 11 ستارے اور سورج اور چاند، اب اگر لغت سے آپ نے کوکب کا، شمس کا، قمر کا ترجمہ کر لیا، بھائی اس کا مطلب یہ ہے ستارے، چاند، کتنے سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، رات کے کس حصے میں خواب دیکھا تھا، یہ سب تفسیر کے زمین میں باتیں آ جائیں گی. لیکن جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو 40 سال کے بعد جب اس خواب کی تعبیر آئی تو کیا تھی؟ کہ جب جناب یوسف مصر کے بادشاہ بن گئے، جناب یعقوب اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جناب یوسف کے سامنے پہنچے، اس وقت وہ اپنے تخت پر بادشاہت کی حالت میں تھے، تو تعظیم کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور اس وقت بے اختیار جناب یوسف نے کہا کہ بابا یہ وہ خواب تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا، کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، سورج سے مراد جناب یعقوب، چاند سے مراد ان کی زوجہ، 11 ستاروں سے مراد ان کے بھائی. تو وہ تفسیر ہو گئی، ایک عبارت ہے، متن ہے، یہ اس کا اشارہ ہے. اب اس سے زیادہ آگے چلے جائیں، اب اس کی مثالوں میں تو بہت گہرائی ہے. میں ایک ذرا سا آپ سے جو ایک عوامی زبان میں بات کر کے چلا جاؤں، جیسے کنو ہے نا، کنو، اس کا ایک اوپر سے جو چھلکا ہے وہ اتار کے پھینک دیا، پھر اس پہ ایک سفید رنگ کی لیئر ہے وہ بھی دے دی، پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ جوس یا تو ویسے لے لیا یا اس کا جوس نکالا تو اس میں سے مزید کچھ نکال کے پھینک دیا. بالکل اسی طریقے سے کسی چیز کی حقیقت اور مغز تک پہنچنے کے لیے جب تک کہ معصومین کا سہارا نہیں لیا جائے گا، قرآن اپنے اوپر سے پردہ نہیں اٹھائے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اب دیکھیے سورہ زخرف کی آیتیں ہیں، پہلی سے لے کر 4 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حم میم والکتاب المبین، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. کمال کی آیتیں، خدا کی قسم. حم میم والقرآن الحکیم، اس حامیم جو حروف مقطعات میں ہے، اس کے بعد قرآن حکیم کی قسم، اور اس کے بعد کیا کہا؟ ان جعلنا ہو قرآن عربیا، ہم نے اس قرآن کو عربی میں قرار دیا ہے. کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو، اسے ایک فصیح زبان میں قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. وانہ فی ام الکتاب، لیکن یہ ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، تو ہم نے اسے عربی میں قرار دیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. لیکن یہ ہمارے پاس ہے فی ام الکتاب، ام کتاب میں، لدینا لعلی حکیم، بہت علی ہے بہت حکیم ہے، بہت بلند مرتبہ ہے، بہت حکمت والا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس. اب دیکھیے اس پہ بہت ساری گفتگو کرنے کے بجائے میں آپ کے سامنے فقط اپنے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. یہ تفسیر نور الثقلین میں تین روایتیں ہیں جس میں یہ دعا امام صادق علیہ السلام کی انہوں نے نقل کی ہے. معنی الاخبار میں شیخ صدوق نے اس آیت کی تفسیر یہی نقل کی ہے، تفسیر قمی کا حوالہ بھی موجود ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے کہ آپ نے روز غدیر نماز شکر پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور یہ دعا مسلسل آپ مانگتے تھے چھٹے امام. وہ کیا دعا تھی؟ کہ پروردگار میں ایمان لا چکا ہوں تجھ پر، تیرے رسول پر، اور میں پیروی کرتا ہوں تیرے ولی کی جو میرا امام ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس کی طرف تو نے قرآن میں لدینا لعلی حکیم کہہ کر اشارہ کیا ہے، اور وہ میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد جو دو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ پروردگار تیرے ولی کی ولایت میں جو لوگ کسی کو شریک کرتے ہیں، تیرا ولی ان شرک کرنے والوں سے بہت بلند ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے امام کی. پروردگار میں تیرے ولی کی امامت و ولایت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ اپنا وسیلہ کسی کو نہیں بناتا. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. اس لیے بس یہ جملہ، جس کا میں عالم کا نام لوں اللہ اس کے درجوں کو بلند کرے، اس مقام سے مولانا بشیر ٹیکسلہ کا ایک جملہ میں نے سنا ہے بہت بچپن میں. وہ کہتے تھے خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں کر سکتا، اس لیے خدا کے ساتھ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. ہاں اہل بیت کی عظمت میں جو کسی کو شریک کر دے وہ در حقیقت مشرک ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا کہ یہ جو حم میم ہے یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے اسم اعظم کے حروف ہیں. اور اس پر بہت طویل گفتگو ہے، لیکن میں توجہ دلا دوں کہ صحیفہ علویہ جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں ایک 56 نمبر دعا ہے، 56 نمبر دعا ہے جو صبح کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اور اس دعا کے آخری حصے میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم بالمیم والعین والفاء والحائین وبنور الاشباہ وبتلالوی ضیاء الاصباح. پروردگار تجھے میم کا واسطہ، تجھے عین کا واسطہ، تجھے فے کا واسطہ، اور تجھے دو ہے کا واسطہ، اور ان کے جسموں کے نور کا واسطہ. مولا فرما رہے ہیں. اب آپ اگر دم بخود ہو کے سنیں گے تو میں شاید اس سے آگے ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکوں گا. مل کے درود بھیج دیجئے ایک مرتبہ. اللہم بالمیم، پروردگار تجھے میم کا واسطہ. کیا مطلب؟ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ. والعین، تجھے علی کا واسطہ. والفا، تجھے فاطمہ کا واسطہ. والحائین، تجھے دو ہے کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ. وبنور الاشباح، ان کے جسموں کا جو نور ہے اس نور کا واسطہ. صبح کی روشنی کا واسطہ، اور اس تقدیر کا واسطہ جو تو نے میری بنائی ہے. ہر مخلوق کے شر سے مجھے بچا لے، یہ مولا کی دعا ہے. تو اب دیکھیے کس طریقے سے وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے. اور یہ بھی ایک روایت ہے جو تفسیر انوار النجف میں مولانا حسین بخش نجفی نے لکھی ہے. وہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بزرگ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک عجیب سوال کیا، اور بہت عجیب سوال ہے خدا کی قسم، یہ وہ سوال ہے جو آپ کہیں کتنے کتنا قیمتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس مقام سے کوئی ہلکا جملہ بیان نہیں کیا سکتا، یہ وہ سوال ہے کہ جو جناب کمیل ابن زیاد نے بھی امیر المومنین سے کیا تھا، مل حقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ ابن مسعود نے پوچھا، جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مل حقیقہ، حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول؟ حضور، عبداللہ کہتے ہیں حضور نے بغیر کوئی جواب دیے انگلی سے ایک اشارہ کیا، جب میں اس اشارے کی طرف متوجہ ہوا اور اس مقام پر پہنچا جہاں رسول نے اشارہ کیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے میرے بھائی اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ، میرے چاہنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کہا میں نے یہ سنا، مجھ پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، میں پلٹ کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اب پیغمبر سجدے کی حالت میں ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے اپنی سماعت کو مرکوز کیا پیغمبر کی دعا کی طرف، تو حضور دعا یہ مانگ رہے تھے کہ پروردگار تجھے اپنے ولی اور میرے بھائی علی کا واسطہ، میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھ پر ایک ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میں کانپنے لگا، اسی عالم میں پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا ابن مسعود کانپتے کیوں ہو، بس یہ سمجھ لو کہ حقیقت یہی ہے، درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ قاف کی ایک آیت تلاوت فرمائی، پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قرآن جب یہ کہتے القیا فی جہنما کل کفار انید، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر منکر کو ہر مشرک کو تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر منکر کو ہر مشرک کو۔ کہا ابن مسعود ان دونوں سے مراد القیا، یہ تثنیے کا صیغہ ہے دو کے لیے، تم دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر منکر کو ہر کافر کو۔ ابن مسعود ان دو سے مراد ایک میں ہوں، ایک علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہمارے بزرگ جو اکابرین ہیں، عالم اسلام کے مفسرین ہیں، انہوں نے ان دو سے مراد ان دو فرشتوں کو لیا ہے کہ خدا ان دو فرشتوں سے کہے گا کہ جہنم میں ڈال دو، لیکن اہل بیت کی تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر سے کہے گا اور امیر المومنین سے خدا کہے گا تم اپنے دشمن کو ڈال دو، تم اپنے منکر کو جہنم میں ڈال دو۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر۔ تو بس ہم اب اس سے آگے بڑھیں گے، اور اس آیت پر وقت بہت جلدی جلدی گزر جاتا ہے کہ جو الفاظ پر گفتگو ہو رہی ہے، کہ کل ہم نے طیب پر گفتگو کی تھی، اور یہ آیت جو آپ کے سامنے سرنامے میں تلاوت کی جا رہی ہے، بعض دوستوں کی یہ فرمائش تھی کہ دوبارہ اس کا ترجمہ بیان کر دیا جائے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے نہیں دیکھا خدا کیسے مثال پیش کرتا ہے، کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن، ایک پاک و پاکیزہ حقیقت کی، ایک پاک و پاکیزہ بات کی مثال پیش کرتا ہے، جو پاک و پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اصلحا ثابتن و فرعہا فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں ہیں شاخیں آسمانوں پر ہیں، توتی وکلہا کل حینن بإذن ربہا، وہ ایسا درخت ہے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ مثالیں ہی مثالیں ہیں، بہت دفعہ بیان کی جانے والی مثالیں ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عقیدہ جو ہے اسے کہتے ہیں اصول، اور جو فروع دین ہیں انہیں کہتے ہیں شاخیں، جو جڑ ہوتی ہے درخت کی وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو شاخیں ہیں وہ بلندی پر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی درخت کی جڑوں کی مانند عقیدے کو اپنے دل کے اندر اتار لو، جب عقیدے کو درخت کی جڑوں کی مانند اپنے دل کے اندر اتار لوگے تو تمہارے اعضاء و جوارے سے شاخیں عمل کی خود بخود نمودار ہو جائیں گی، اور فقط شاخیں نمودار نہیں ہوں گی، توتی وکلہا کل حینن بإذن ربہا، ایک ایسا پھل وہ درخت دے گا جو کسی موسم کا پابند نہیں ہوگا، جب شاخیں نمودار ہوں گی تو تمہارے اعضاء و جوارے سے ایسے اخلاق کریمانہ ظاہر ہوں گے جو کسی ایک مکتب کے لیے، کسی ایک نسل کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوں گے، ہر ایک کے لیے تمہارا دامن کھلا ہوگا۔ اور مثال ہی مثال ہے، اس لیے ایک اور مثال سن بس بیان کر کے آپ سے اور آگے بڑھ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کسی بیابان میں جا رہے ہوں، اس بیابان میں آپ دیکھیں کہ ایک جھونپڑی ہے، ایک گھر ہے، چاروں طرف سے بند ہے لیکن اندر اس کے کوئی چراغ جل رہا ہے۔ تو کہا دروازے اور کھڑکیاں تو بند تھیں لیکن چراغ کی روشنی کہیں کہیں سے چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ تو کہا کہ مومن کو یہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں مومن ہوں، اگر ایمان کا چراغ دل میں روشن ہوتا ہے تو اعضاء و جوارے سے روشنی عمل کی خود بخود نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر۔ اور بس قرآن کریم میں یہاں طیب کا لفظ ہے، جہاں کل گفتگو روک دی تھی، طیب طیب اور حلال، یہ گفتگو کل ایک مقام پر روک دی تھی، ہر طیب حلال ہے مگر ہر حلال طیب نہیں ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ کیا طیب ہے کیا حلال ہے؟ ایک بہت طویل موضوع ہے، لیکن قرآن کریم میں سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت ہے جس میں ایک بیچ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ جو ہمارا رسول ہے یہ طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور جو تمہارے کاندھے پر بھاری بوجھ ہے اس بوجھ کو تمہارے کاندھوں سے اتار دیتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کریں، اس کا اتباع کریں، اس کی عزت کریں، اس کی نصرت کریں اور اس نور کا بھی اتباع کریں جو رسول کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، یقیناً وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ بس میں صرف قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے، بغیر تبصرے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس حقیر کے الفاظ میں اتنی وسعت نہیں، دامن الفاظ اتنا تنگ ہے کہ میں اس کی وضاحت اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتا۔ دیکھیے زمین طیب ہے، کل آپ کے سامنے آیت سنا دی کہ ایسی زمین طیب ہے جس سے زراعت پیدا ہوتی ہے اللہ کے اذن سے، عقیدہ طیب ہے جو خود بخود بلند ہوتا ہے، عمل صالح کو خدا بلند کر لیتا ہے۔ جیسے زمین طیب، عقیدہ طیب، اسی طریقے سے قول طیب ہوتا ہے، قول پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اور جیسے قول پاک و پاکیزہ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ بھی طیب ہوتے ہیں، کچھ لوگ بھی خبیث ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت کا نشان ہے 100۔ قول اے رسول کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، کبھی طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ اے رسول کہہ دو طیب اور خبیث برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو عجبک کثرت الخبیث، اور اے رسول کبھی تعجب نہ کرنا خبیثوں کی کثرت کو دیکھ کر۔ چاہے اس میں تشریح کی جا سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ کثرت ہمیشہ حق پہ ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے خبیثوں کی کثرت کو دیکھ کر کبھی تعجب مت پڑ جائیے گا۔ طیب ہمیشہ قلیل ہیں۔ رسول آئے ہیں پہچنوانے کے لیے کہ کون طیب ہے کون خبیث ہے، دین آیا کس لیے ہے، شریعت آئی کس لیے ہے، یہی بتانے کے لیے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے اپنے نوجوان دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ یہ سوچیں کہ اسلام نے کچھ چیزوں کو حرام کیوں کیا ہے اور کچھ چیزوں کو حلال اور طیب کیوں قرار دیا ہے؟ کیا اس کی شکل سے نفرت ہے؟ زہر کو حرام کیوں کیا ہے؟ شراب کو حرام کیوں کیا ہے؟ اس لیے حرام کیا ہے کہ زہر انسان کی زندگی کا دشمن ہے، شراب انسان کی عقل کی دشمن ہے۔ جو چیز انسان کے لیے، جسم، قلب، روح اور نفس کے لیے نقصان دہ ہے، اسلام نے اسے حرام کیا ہے، اور جو چیز انسان کے جسم، روح اور نفس اور قلب کے لیے فائدہ مند ہے، اسلام نے اسے حلال کر کے جائز قرار دیا ہے۔ اور یہ کہا کہ جو خبیث ہے یعنی ناپاک چیز ہے، نجس چیز ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اور جو پاک و پاکیزہ چیز ہے اس کے قریب ہو جاؤ۔ بس یہی تو مقصد ہے کہ جو بھی طیب ہے اس کا قرب اختیار کر لو، اور جو خبیث ہے اس سے دور ہو جاؤ، چاہے چیزوں کی شکل میں ہو، چاہے انسانوں کی شکل میں ہو۔ اس سے زیادہ کیا وضاحت ہو سکتی ہے؟ بس اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا، ایک جملہ کہوں کہ جو طیب ہے، چاہے وہ ایران کا رہنے والا ہو، سلمان فارسی، اسے اپنے قریب بلا کر اہل بیت میں شامل کر لیا، اور جو قریب بیٹھا ہوا تھا اسے اپنی محفل سے اٹھا دیا، درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ۔ اور آپ اور ہم جو ایک زیارت میں جملہ بار بار پڑھتے ہیں، وہ تو آپ کو مزبانی یاد ہے، طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وفزتم فوزا عظیما۔ طبتم، تم پاک و پاکیزہ ہو، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، وہ زمین پاک ہو گئی جس میں تم دفن ہو گئے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے انسان؟ زیارت وارثہ کے جملے ہیں۔ سید الشہداء کی بارگاہ میں جب شہداء کربلا کو انسان سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ طبتم، تم پاک و پاکیزہ ہو، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، تو جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وقت میں بہت وسعت نہیں ہے، اور مجھے خاتون جنت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر صلی اللہ محمد، چاہے کتنا مختصر دورانیہ کیوں نہ ہو، چند لمحات یا منٹوں کا یا دقیقوں کا، لیکن میں بی بی کا ذکر کیے بغیر ختم نہیں کروں گا گفتگو کو۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پورے قرآن میں کچھ سلام ہیں۔ قرآن میں کتنے قسم کے سلام ہیں؟ جو اس حقیر نے دیکھنے کی کوشش کی، قرآن میں پانچ قسم کے سلام ہیں۔ ایک سلام تو وہ ہے جو اللہ نے کیا ہے، نبیوں کو سلام کیا ہے، ایک وہ سلام ہے۔ ایک سلام وہ ہے کہ جو فرشتوں نے کیا ہے۔ ایک سلام وہ ہے جو نبی نے مومنوں کو کیا ہے۔ ایک سلام وہ ہے جو اصحاب اعراف نے جنتیوں کو کیا ہے۔ ایک سلام وہ ہے جو جنتی لوگ ایک دوسرے کو کریں گے۔ یہ مختلف سلام ہے قرآن میں۔ اب وہ ساری آیتیں میرے ذہن میں موجود ہیں، لیکن اس وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، بس ایک اشارہ کرتا ہوا چلا جاؤں۔ جیسے قرآن کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، خدا کا سلام ہے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پر سلام۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام۔ یہ ایک مکالمہ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مامون سے، جو عیون اخبار رضا میں بیان ہوا ہے، درود بھیج دیجئے آپ حضرات۔ امام فرماتے ہیں کہ تو یہ قرآن میں دیکھ لے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو تو سلام کیا ہے، لیکن کسی نبی کی آل کو سلام نہیں کیا سوائے آل محمد کے۔ اور یہ آج کل بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے۔ بہرحال علماء کی بحثیں ہیں، کہا سوائے ایک مقام کے، قرآن نے کہا یاسین، یاسین سے مراد پیغمبر ہیں، اور قرآن نے دوسرے مقام پر کہا سلام علی الیاسین، سلام ہو آل یاسین پر، یعنی سلام ہو آل محمد تم پر۔ اب یہاں بہت سے بزرگ علماء ایک مثال دیتے آئے ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ایک مثال دیتے آئے ہیں، کہا اللہ وہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں سب عظمت کے ساتھ سر جھکاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ خدا سلام کر رہا ہے انبیاء کو، وہ خدا سلام کر رہا ہے آل رسول کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ مرسلین کو سلام کر رہا ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بالکل اس کی مثال یہ سمجھ لو کہ ایک سپاہی ہے، ایک سپاہی ہے، فوج کا سپاہی ہے، وہ ساری زندگی اپنے سینئر کو سلام ہی سلام کرتا رہتا ہے، سب اس سے سینئر ہیں، اور وہاں تو اصول یہ ہے کہ جب بھی سینئر نظر آ جائے فوراً سلام کیے بغیر چھوڑو مت، فوراً سلام ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ سپاہی اپنی جان کو ملک کی حفاظت کے لیے قربان کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ جو ان سپاہیوں کا سالار ہے چیف, وہ آ کر اس کی قبر پہ ساری زندگی سلام کرتا رہتا ہے. یہ مثال ہے, آپ دیکھتے ہیں روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی ساری زندگی سلام کر رہا ہے سینئر کو, لیکن اگر اس نے اپنی جان قربان کر دی ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے تو جو چیف ہے وہ ساری زندگی اس کی قبر پہ آ کے سلام کرتا رہے گا. بس یہی تھا کہ انبیاء تم ساری زندگی تو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے, لیکن چونکہ تم نے اپنی زندگی کی ہر سانس خدا کے لیے وقف کی تھی تو خدا تم پر ساری زندگی قیامت تک جب تک دنیا باقی ہے سلام بھیجتا رہے گا. اور بس یہ آیتیں کچھ نہ کچھ تو چاہتی ہیں کہ ان پر تھوڑا سا توقف کر کے گفتگو کی جائے, لیکن وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے آ رہا ہے تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ سلام کرے گا. نقن صاحب نے بہت مارکت الارا جملے ادا کیے ہیں اس کام کے لیے, باہر سے آنے والا بیٹھے ہوئے پر سلام کرے گا, اور جو سوار ہے سواری پر جا رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا. یہ اسلام نے بتایا تہذیب ہے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے. اگر پیدل چلنے والا سلام کرے سوار کو تو ایسا نہ ہو اس میں اور تکبر زیادہ ہو جائے, وہ سر جھکا کے دیکھے کہ کون پیدل چل رہا ہے اس کو سلام کرے. اب پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوں اور صحابہ کرام بیٹھے ہوں تو جو لوگ باہر سے آئیں صحابہ کرام وہ سلام کریں گے نا حضور کو, مومنین کو. لیکن یہاں قرآن عجیب بات کر رہا ہے, یہ سورہ انعام کی آیت ہے, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے رسول جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو تم انہیں سلام کرو. کتنی لمبی تفسیر ہے, کون سی ایسی آیتیں ہیں جن پر ایمان لانے والا مومن جب پیغمبر کے سامنے آئے تو خدا اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے تم انہیں سلام کرو, اور فقط سلام نہ کرو, انہیں یہ کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ بشارت ہے کہ اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اور تم توبہ کر لو خدا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. مل کے درود بھیج دیجئے محمد والے محمد کی ذوات مقدسہ پر. اور بس وہ پانچ سلام تو بیان نہیں ہو سکتے, بس آخری بات کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں. وہ آخری بات کیا ہے کہ جب فرشتے نے آ کر سلام کیا تھا اور پوچھا تھا پیغمبر سے اجازت طلب کی تھی چادر میں آ جاؤں تو سلام کیا تھا نا, اور آیت اثیر پہنچائی تھی, اس آیت اثیر کے نزول کے بعد پیغمبر اکرم کا دستور کیا تھا جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھے بغیر آگے نہ بڑھیں. درود بھیج دیجئے ایک مرتبہ محمد والے محمد کے ذوات مقدسہ پر, صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. اس آیت کے نزول کے بعد چھ مہینے تک حضور کا دستور یہ تھا کہ روزانہ خانہ جناب سیدہ جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا. یہ وہ جناب سیدہ کا دروازہ تھا جس پر کھڑے ہو کر حضور چھ مہینے تک مسلسل سلام کر کے بتاتے رہے کہ یہ ہیں وہ اہل بیت جہاں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. لیکن ابھی حضور کو اس دنیا سے گئے ہوئے چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس دروازے پہ لکڑیاں لا کر آگ لگا دی گئی تھی. بس وہ جناب سیدہ کون ہیں جو آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت تلاوت کی, مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی, بس دو جملے سن لیجئے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, سورہ زخرف کی چوتھی آیت ہے. یہ ہمارے پاس ام کتاب میں موجود ہے, ام کتاب کا ترجمہ کیا ہے علماء نے, لوح محفوظ میں موجود ہے. ام کتاب, ام کہتے ہیں ماں کو, اور ام کتاب کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کو. ام مانا ماں, اور پورے قرآن کا جو علم ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اس لیے ام کتاب سورہ فاتحہ ہے. ام القرا کسے کہتے ہیں؟ ام القرا کہتے ہیں مکے کو. کیوں؟ کیونکہ مکے سے زمین کو بچھایا گیا تھا, تمام زمینوں کی ماں اگر مکہ نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، اگر فاتحہ نہ ہوتی تو قرآن نہ ہوتا، اور ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ بعثت کے پانچویں سال میں آپ کی ظاہری اعتبار سے ولادت ہے۔ ظاہری اعتبار اس لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا ہوں، بعض بزرگ اعتراض کرتے ہیں یا آپ جملہ کیا کہتے ہیں، ظاہری اعتبار ظاہری اعتبار، ارے جا کے مفاتی کے اندر ہی بی بی کی زیارت پڑھ لیں، کیا وہ بی بی جس پر سلام ہو کے جس کی ولادت سے پہلے اللہ نے اس کا امتحان لیا اور اس امتحان میں اسے صابرا پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ولادت ہمارے سامنے ہو رہی ہے، اس سے پہلے اللہ نے کوئی امتحان لیے تھے جس کی تفصیل ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ بعثت کے پانچویں سال میں ولادت ہے، حضور کی بعثت کے پانچویں سال میں ولادت ہے، اس سے پہلے حضور کے جو دو فرزند، ایک قاسم جس سے سبب سے کنیت ہے حضور اکرم ختم مرتبت کی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو بیٹے انتقال کر چکے تھے، بی بی کی ولادت ہوئی بعثت کے پانچویں برس میں، دو برس کی تھیں کہ قریش نے اس گھرانے کا سوشل بائیکاٹ کیا، اس گھرانے نے شیب ابی طالب میں پناہ لی، دو سال کی ہیں ابھی شہزادی، اور وہ بی بی جو ملیکۃ العرب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کے اونٹ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں مختلف سمتوں میں جاتے تھے تجارتی سامان کو لے کر، وہ بی بی ساتھ ہیں شیب ابی طالب میں، اور کیفیت کیا ہے؟ تین سال کا محاصرہ ہے وہ سوشل بائیکاٹ کا، کہ نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی شادی بیاہ یا غم اور موت میں شریک ہوگا، نہ ان کے ساتھ کسی کھانے پینے کی چیز کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اس عالم میں اس گھرانے نے شیب ابی طالب ایک درے میں وقت گزارا ہے کہ جہاں درختوں کے پتے کھا کر اس گھرانے نے گزارا کیا ہے تین سال، اور تین سال کے بعد، وہ بہت تفصیل ہے، تاریخ ہے، کسی ایک چیز پر اگر بات ہو تو گھنٹوں چاہیے۔ تین سال کے بعد جب محاصرہ ختم ہوا تو بی بی کی عمر ہو چکی ہے پانچ سال، اور اسی سال میں ام المومنین جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی، آپ کو معلوم ہے، اسی سال میں جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی، یعنی جب ماں نے اس دنیا کو چھوڑا ہے تو بی بی کی عمر فقط پانچ سال ہے، اور یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے جناب سیدہ پانچ سال کی عمر میں اپنی ماں کے جانے کو اس دنیا سے دیکھ رہی تھیں، بالکل اسی طریقے سے آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا بھی جب پانچ سال کی تھیں تو اپنی مادر گرامی کے جانے کو دیکھ رہی تھیں۔ پانچ سال کے بعد، تین سال مکے میں قیام ہے بابا کے ساتھ، آٹھویں سال میں ہجرت ہے مکے سے مدینے، اور بہت مشہور جملہ ہے، بار بار آپ کے سامنے دہرایا ہے، ہجرت کس کے ساتھ کی ہے، کس کو لٹایا ہے، کس گھر میں لٹایا ہے پیغمبر نے جانے سے پہلے، سب آپ کو معلوم ہے، فضائل تو کوئی آیت اور کوئی اس کی شرط ہو ہی نہیں رہی، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی ہے، محمد تین فاطمہوں کو لے کر ہجرت کی امیر المومنین نے، تین فاطمہوں کو لے کر، آپ کی مادر گرامی کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر، اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نو برس کی عمر میں عقد ہوا ہے، اور عقد سے پہلے نو برس کی زندگی ہے بی بی کی، اور عقد کے بعد نو برس کی زندگی ہے، بس 18 سال چند مہینے زندگی ہے، کوئی بی بی کی فضیلت، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان نہیں کی، حالانکہ دل چاہتا ہے کہ بی بی کے خطبے کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دوں، لیکن موقع ملے گا تو میں ان تاریخوں میں کچھ بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی 18 سال کچھ مہینے کی عمر میں بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی خاتون 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو جاتی ہے، لیکن شہزادی یہ کون ہیں، 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی تھیں، اب یہ دیکھیے تاریخ میں جا کر، اور تاریخ میری اور میرے مکتب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، جو عمومی تاریخ ہے ان میں دیکھ لیجئے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ بہرحال لکڑیاں بی بی کے دروازے پہ جمع کی گئی تھیں، شعلے کربلا میں بلند ہوئے تھے، اور ہم سفر کربلا میں اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں کل ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا۔ سید الشہداء اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ایک شخص نے مولا کے ساتھیوں میں سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کہا، ان کے اللہ اکبر کو سن کے مولا کے اور ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کہا، تو مولا نے پوچھا کہ تمہارے اس نعرہ تکبیر کے بلند کرنے کا سبب کیا ہے؟ مولا کے ساتھی نے جواب دیا، فرزند رسول، مجھے سامنے سے خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ مولا نے، اب دیکھیے ہر جگہ وہ علم امامت سے کام نہیں لیا جاتا نا، اس کا اظہار کیا جاتا ہے، مولا نے اپنے ایک دوسرے جو قبیلے بنو اسد کا آدمی ساتھ تھا اس سے پوچھا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، مولا یہ درخت نہیں ہے کھجوروں کے، یہ دور سے کوئی لشکر ہمیں گھیرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ گھوڑوں کے کان ہیں، اور گھوڑوں کے سروں کے بیچ میں جو نیزے رکھے ہوئے ہیں ان کی انیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی لشکر گھیرنے کے لیے آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا، تم نے صحیح دیکھا۔ اس کے بعد فرمایا اپنے ساتھیوں سے اور قبیلہ بنو اسد کے ان لوگوں سے کہا، تم اس علاقے کے رہنے والے ہو، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، اگر یہ کوئی ایسا لشکر ہے کہ جس سے مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے تو ہم بچوں کو کسی محفوظ مقام پہ بٹھا دیں تاکہ سامنے سے مقابلہ کر سکے، کوئی ایسا مقام ہے؟ قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے کہا، فرزند رسول، یہ سامنے کچھ فاصلے پر ذو حسم کا مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو ایک پہاڑی ہے، ٹیلا ہے، اگر ہم بچوں کو وہاں بٹھا دیں، بیویوں کو بٹھا دیں، تو سامنے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مولا نے اپنے رخ کو تبدیل کیا۔ یہ جو کل آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے دیے، کتابوں کے حوالے بھی ہیں، لیکن اسے ہمارے بزرگ سید العلماء بہت تفصیل سے پڑھتے تھے مصائب میں۔ مولا نے رخ کو تبدیل کیا اور اس مقام پر پہنچ گئے، جب دور سے ہر کے لشکر نے دیکھا، یہ ہر تھا جو گھیرنے کے لیے آ رہا تھا 1000 سواروں کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنے رخ کو تبدیل کیا، اور جنگی حکمت عملی کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچے، چونکہ اس علاقے کے لوگ تھے، سمجھتے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ان کے پہنچنے سے پہلے اس مقام پر وہ لشکر پہنچ جائے تاکہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہم اس پر قبضہ کر لیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں، پیاسے تھے، گھر سے پانی پی کے نہیں چلے تھے، کیا سبب تھا پیاس کا؟ یہ پیاسے اس لیے تھے کہ گھوڑوں کو اتنی تیزی سے دوڑا کر وہاں پہلے پہنچنا چاہتے تھے، اس لیے پیاسے تھے، لیکن مولا پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، بیویاں کو بٹھا چکے تھے، بچوں کو بٹھا چکے تھے، اور مولا کے ساتھی اور مولا سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن آزادہ رانی امام، آپ سنتے ہیں کہ جب ہر اس کا لشکر پہنچا تو اتنا پیاسا تھا کہ ان کے گھوڑوں کی زبانیں بھی ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی تھیں، اور میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا، عباس، اکبر دیکھتے کیا ہو، ارے ہر کے لشکر کو پانی پلاؤ، ہر کی سواریوں کو پانی پلاؤ، اور پانی پلانا شروع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ان جانوروں کے سامنے سے جب تک 3 مرتبہ اپنا منہ نہ اٹھا لیں، پانی کے برتن کو نہ اٹھانا۔ کتنی نفسیات جانتے تھے، جانوروں کی پیاس کو بھی کتنا سمجھتا تھا میرا مولا۔ اس وقت ہر کی فوج کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں اپنے لشکر میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، آپ 1000 دفعہ یہ سنتے ہیں، اور جب میں قریب پہنچا تو میری پیاس کے سبب سے حالت اتنی جانبلب تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس عالم میں میں نے سنا، پانی پیتا کیوں نہیں، مشکیزے کا دہانہ سمیٹ کر پانی پیا جاتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں مشکیزہ آیا، وہ کہتا ہے مشکیزے کا دہانہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر ایسا محسوس ہوا کسی نے مشکیزے کے دہانے کو سمیٹ کر اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا. جب میں پانی پی چکا اور میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا پانی پلانے والا کوئی اور نہیں تھا, خود ابا عبداللہ الحسین مجھے پانی پلا رہے تھے. مولا خود پانی پلا رہے تھے. مولا نے پانی پلایا, عزادارانِ امام اس کے گھوڑے کو بھی پانی پلایا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے خور جب آیا تھا, آپ کو معلوم ہے نا 27 رجب کو یہ آیا تھا صبح کے وقت, اور ظہر کا جب وقت آیا امام نے حکم دیا ٹھہر گئے اس مقام پر, پڑاؤ تھا امام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. ظہر کے وقت امام اپنے خیمے سے باہر آئے اور آپ نے حجاج ابن مسروق جو مؤذن ہے امام کے, امام نے فرمایا اذان کہو ظہر کی. حجاج نے اذان دی ظہر کی. امام نے حر سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا فرزند رسول میں آپ کی امامت میں خود بھی نماز پڑھوں گا, میرے سارے ساتھی بھی نماز پڑھیں گے. امام نے حجاج ابن مسروق سے کہا تم اقامت کہو. انہوں نے اقامت کہی, امام نے نماز پڑھائی, سب نے امام کے پیچھے نماز پڑھی. امام پھر اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. عصر کے بعد امام عصر کے وقت امام ظاہر ہوئے دوبارہ اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس میں جو بہت مشہور جملہ ہے الا ترون ان الحق لا یعمل به, بہت مشہور جملہ, اس پہ علماء مجلسیں پڑھتے ہیں. اس خطبے میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور حرام سے پرہیز نہیں کیا جا رہا؟ اس عالم میں مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے خدا کی ملاقات کی خواہش اپنے دل میں رکھے اور اس دنیا سے چھوڑنے کا, اس دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کرے. جب یہ بات کہی تو بس اب بہت آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کر رہا ہوں, تھوڑا سا اگر آواز تیز کروں تو یہی مصائب ہیں. اس عالم میں جناب زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے. جب امام نے خطاب بند کیا اپنا کلام موقوف کیا ہے, زہیر ابن قین کھڑے ہو گئے. میں نے کل کہا تھا آپ کے سامنے کہ یہ کیریکٹرز کون ہیں, ان کے بارے میں بھی ذرا پڑھیے. ہم دو جملے رو کر اور اپنے ذاکرین علماء سے سن کر رو کر رلا کر چلے جاتے ہیں. دیکھیے ان کرداروں کو, دیکھیے اکابرین اسلام نے مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کیا لکھا ہے کربلا کے بارے میں, دیکھیے. اور خدا کی قسم اس وقت موقع نہیں ہے, کل انشاءاللہ میں ان کے جملوں کو دہرا دوں گا. کیا عارفانہ باتیں بیان کی ہیں. زہیر ابن قین کون ہے؟ عثمانی ہیں, عثمانی ہیں, اس مکتب کے ماننے والے نہیں ہیں, عثمانی ہیں, مشہور ہیں. اور حر کے ملاقات کرنے سے 4 دن پہلے سید الشہداء کو راستے میں مل گئے تھے زہیر, جو حج کر کے آ رہے تھے, خیمے میں تشریف فرما تھے, کھانا کھا رہے تھے. حر کے زہیر کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے تھے زہیر کے ساتھ کہ اس وقت امام عالی مقام کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ زہیر ابن قین کو امام علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں. کہا ہم سب پر ایسا لگا جیسے سناٹا چھا گیا, کیونکہ ہم سب جانتے تھے کہ امام موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس عالم میں زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا کہ زہیر تم سوچ رہے ہو تمہیں فرزند رسول نے بلایا ہے؟ کہا زہیر ایک دم کھڑے ہوئے اور امام کے خیمے کی طرف چلے گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو اتنے خوش تھے کہ کبھی زندگی میں اتنے خوش نہیں ہوئے تھے زہیر. اور زہیر نے آنے کے بعد کہا کہ اپنے خیموں کو اکھاڑ لو اور اکھاڑ کر امام کے خیموں کے ساتھ لگا دو, اور اپنی زوجہ سے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ وطن واپس چلی جاؤ, میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا. زوجہ کو روتے ہوئے واپس کر دیا. بس ایک جملہ سن لیجئے, مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, ایک دو منٹ کی آپ کی اور زحمت ہے. جناب زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ سے کہا میں تجھے کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا, تو اپنے وطن واپس چلی جا اپنے بھائیوں کے ساتھ جو حج پر ساتھ آئی ہوئی تھی, اور خود امام کے ساتھ چلے گئے. اور اب روایت یہ ہے کہ 11 محرم کو زہیر ابن قین کی زوجہ نے اپنے غلام کو ایک کفن دے کر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ دیکھ وہ تو فرزند رسول ہیں, شہداء کربلا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں, سب کو دفن کر دیا گیا ہوگا لیکن تیرے آقا زہیر کو کسی نے دفن نہیں کیا ہوگا, یہ ایک کفن لے جا اور اپنے آقا کو کفن پہنا کر آ جا. جب بہت دیر کے بعد غلام واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کفن موجود تھا. زہیر کی زوجہ نے پوچھا کہ تو نے آقا کو کفن نہیں دیا؟ اس مقام پر تو حق نمک ادا کر دیتا, زہیر کے غلام سے کچھ کہا نہیں گیا, بس آنسو بہاتا رہا آنسو بہاتا رہا. بہت دیر کے بعد یہ کہنے کے قابل ہوا, کفن ایک تھا لاشے دو تھے. اب عبداللہ الحسین کا لاشا بھی بے کفن تھا, میں کس کو کفن دیتا, اس لیے بغیر کفن دیے واپس آ گیا. بس زہیر ابن قین کھڑے ہوئے امام کے کلام کے بعد اور کہا ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا میں کہوں. امام کے ساتھیوں نے فرمایا زہیر تم ہماری طرف سے نمائندے ہو کہو. زہیر نے کہا فرزند رسول میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں ساری زندگی زندہ رہتا مجھے کبھی موت نہ آتی, اور خدا میرے اختیار میں دنیا و مافیہ سب دے دیتا تب بھی میں آپ کے ہم رکاب ہو کر مرنے کو ترجیح دیتا, اس لیے کہ آپ کے ساتھ مرنا سب سے بڑی سعادت ہے. یہ کہا اور زہیر نے اپنے کلام کو بند کیا. اس کے بعد امام گھوڑے پر تشریف لے گئے اور ایک مقام کی طرف حرکت کرنا چاہتے تھے کہ حر نے آپ کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈال دیا. اللہ اکبر, یہ تھی وہ بہت بڑی جرأت جو حر نے کی. امام علیہ السلام نے ایک بہت جو عرب کا بددعائیہ جملہ ہے وہ کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو کیا چاہتا ہے. اس نے جواب میں کہا فرزند رسول اگر پورے عرب میں کوئی ایسی بات کہتا تو میں پلٹ کے اسے ویسا ہی جواب دیتا, لیکن کیا کروں آپ کی ماں کے مقام و مرتبے کو جانتا ہوں, ان کا نام سوائے احترام کے لیا نہیں جا سکتا. کہا تو کیا جنگ کرنا چاہتا ہے. کہا فرزند رسول ابن زیاد نے مجھے آپ کو کوفے لانے کے لیے کہا ہے. کہا میں تیرے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا. کہا مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں ملا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نہ آپ مدینے جائیں نہ آپ کوفے جائیں, ایک تیسری سمت اختیار کریں, میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں. مولا ایک راستے کی طرف چلے, جو کربلا کی طرف جا رہا تھا راستے کی طرف چلے. اور بس عزادارانِ نے امام وہ وقت آ گیا جو شب عاشور کا وقت تھا, اس سے زیادہ بس وقت میں گنجائش نہیں ہے. وہ وقت آ گیا اور حر جب اپنے خیمے سے باہر نکلا تو کانپتا ہوا نکلا, لرستا ہوا نکلا. حر کے ایک سپاہی نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. یہ تو 72 کی فوج سے ڈر گیا جو اس طریقے سے کانپ رہا ہے. حر نے اپنے اس سپاہی کو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اپنے بیٹے کو اور اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے خیام کی پشت پہ لے گیا اور کہا کہ تمہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں, تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. کہا کہ ہاں بچوں کی التش التش کی آوازیں آ رہی ہیں, بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا ان بچوں کی پیاس کا ذمہ دار میں ہوں, ان بچوں کو اس مقام پر لانے کا مجرم میں ہوں. اس کے بعد حر باہر نکلا, اپنے پیچھے دیکھا, قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی, اس کا بیٹا علی اس کے پیچھے آ رہا تھا. اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں سید الشہداء کا مجرم ہوں, میں امام عالی مقام فرزند رسول کا مجرم ہوں, میں ان ہاتھوں سے امام کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی, اس رومال سے میرے ہاتھوں کو باندھ دے, میں امام کی بارگاہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں. بس تصور کیجئے اگر ادھر کا کوئی مجرم آ رہا ہو, کوئی سپاہی آ رہا ہو, کوئی پیغام لے کر آ رہا ہو تو کیا فوراً امام کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا. لیکن پوری تاریخ کربلا گواہ ہے, ادھر سے حر چلا, ادھر سے سید الشہداء نے اپنے بھائی مولا عباس سے فرمایا, اپنے بیٹے علی اکبر سے فرمایا, اپنے ساتھیوں سے فرمایا, ارے بڑھ کے استقبال کرو مہمان آ رہا ہے. اور بس ایک مرتبہ حر پہنچا, اپنے قدموں کو مولا کے سر میں ڈال دیا اور ایک جملہ کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ایک جواب دیا حر تیری ماں نے کیا تیرا اچھا نام رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. کہا مولا میں کچھ دیر بیٹھنا نہیں چاہتا, بس چاہتا ہوں پہلے میرا بیٹا آپ پر اپنی جان قربان کرے پھر میں آپ پر اپنی جان قربان کروں. اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا, اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا, حر کا بیٹا میدان میں پہنچا, لشکر عمر سعد نے اسے گھیر لیا. کچھ دیر میں بیٹے نے اپنے باپ کو آواز دی, بابا میری مدد کرو. حر نے اپنے جوان بیٹے کی آواز سنی, دوڑتا ہوا گھوڑے پر اپنے باپ کے سرانے پہنچا, دیکھا حر سے پہلے میرا مولا حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوؤں پہ لیے ہوئے بیٹھا تھا. کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی, آپ مجھ سے پہلے آ گئے. فرمایا ارے کہیں باپ بھی اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ آتا ہے. بس ہاتھ جوڑ کے کہے مولا اس وقت تو آپ موجود تھے جب علی اکبر آپ کو پکارے گا,
علی اکبر آپ کو آخری سلام کرے گا، مولا کس عالم میں گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلبین انقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت و کرامت کا واسطہ، اسماء و صفات کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما لے. قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے. قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے آگہی عطا فرما دے. محمد و آل محمد کی حقیقی معرفت عطا فرما دے. انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں جناب سیدہ کے سامنے مولا سید الشہداء کا عزادار بنا دے. پروردگار دنیا آخرت میں مولا کی زیارت اور مولا کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے. پروردگار جو بیمار ہیں اور خاص طور پر کسی بیمار کے لیے کہا گیا ہے، اور جہاں کہیں جو مومن مومنہ جو عزادار بیمار ہیں، سب کو امام سجاد کی بیماری کا واسطہ میرے مالک شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے. پروردگار جو جو حاجتیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں میرے مالک، ان مظلوموں کا واسطہ پروردگار سب کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. ہمارے قرضوں کو ادا کر دے. ہمیں اپنے غیب کے چھپے خزانوں سے رزق کریم عطا کر دے. پروردگار ہمارے ایمان میں، معرفت میں، یقین میں اضافہ فرما دے. اور میرے مالک سب سے بڑی دعا یہ ہے، میرے معبود سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے. ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے. ماتم حسین.